ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ویسے تو متفرق سوالات پر ہے، لیکن یہ سوالات کافی حد تک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ بہت سارے سوالات تقریباً ایک ہی موضوع کے گرد گھوم رہے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات میں نے پک کیے ہیں جن کے بارے میں ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑی بحث ہوتی رہی ہے پچھلے دنوں، اور ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ان بحث کے میں اندر جو جو بھی سوالات آئے ہیں مختلف جانب سے، ان کو جاوید صاحب کے سامنے رکھا جائے۔ تو میں جاوید صاحب کے سامنے آپ ہی کے بحث سے متعلق جو جو اشکالات ہیں وہ جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ پچھلے دنوں ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ ایسے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور جس پہ کہ بحث ہوتی رہی، اور مختلف جانب سے مختلف دلائل آتے رہے، اور یہ بحث جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو میں ون بائی ون ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں اور آپ کا موقف میں جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید، آپ نے بارہا مختلف نشستوں میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، تاہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی سائنسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اور سائنس اس کو نگیٹ کرتی ہوئی محسوس ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بحث ہوئی جس میں کچھ ہمارے دینی جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ زمین جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے، زمین ساکن ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، جبکہ سائنس ہمیں معلوم ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ تمام کے تمام اجرام فلکی بشمول زمین وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا۔
اس پہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے، تو قرآن مجید کی وہ آیت کون سی ہے، اس کو کس طرح سمجھا گیا ہے، پرانے زمانے کے لوگوں نے اس سے کیا تاثر لیا، آج ہم کیا تاثر لے رہے ہیں، یہ سب باتیں زیر بحث آئیں گی۔ قرآن مجید کی نسبت سے کوئی بات کہنے کے لیے آپ کو بالکل وہی استدلال اختیار کرنا ہوگا جو قرآن کی تفسیر کے لیے فطری استدلال ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں کہ جس لفظ سے آپ کوئی معنی لے رہے ہیں، کیا وہ لفظ عربوں کے ہاں اسی مفہوم میں بولا جاتا تھا؟ اس کے ایک، دو، تین، چار جو بھی معنی ہیں، پہلے ان کو آپ ثابت کریں گے کہ فی الواقع وہ عرب جاہلی میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس جملے میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس جملے کی تعلیف کیا ہے، اس کے تحت اب اس کے کیا معنی متعین ہو رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس سیاق و سباق پہ بات کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تخصیص، کوئی تجرید تو لاحق نہیں ہو گئی۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر، انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے آپ قرآن کے معنی متعین کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جب تک ان سب مراحل سے گزر کر سامنے نہ آئے، اس وقت تک اس کو قرآن کا مدعا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی، لوگوں نے ایک تاثر قائم کر لیا، لوگوں نے خیال کر لیا، اپنے زمانے کے علم کی بنیاد پر کوئی بات کہہ دی، اس کو تفسیروں میں لکھ دیا، تو یہ قرآن کا مدعا نہیں ہو جاتا۔ قرآن کا مدعا کہنے کے لیے آپ کو اسی پروسیس سے گزارنا ہوگا۔ تو میرے نزدیک تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہی برسوں سے میری دلچسپی کا موضوع ہے، کم و بیش 40-45 سال اب ہو گئے ہیں کہ میں اس کتاب پر کام کر رہا ہوں، میں نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ایسا کوئی مقام نہیں ہے جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ زمین ساکن ہے یا زمین نہیں گھومتی۔ قرآن مجید تو اس کے بالکل برخلاف تمام اجرام فلکی کے بارے میں وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ نے فرمائی کہ کلن فی فلکی یسبہون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، تو وہ قرآن کا کون سا مقام ہے؟ یعنی اگر کسی زمانے کے مفسرین نے یا علماء نے اپنے دور کے علم حیت سے متاثر ہو کر کوئی بات کہی ہے، تو اسے قرآن کی بات یا قرآن کا مدعا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی کوئی بحث جب پیدا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات قرآن کی نسبت سے کہی جا رہی ہے وہ فی الواقع قرآن کی بات ہے بھی یا نہیں۔ یعنی نیچے کسی نے کوئی قصہ بیان کر دیا ہے، کوئی روایت نقل کر دی ہے، کوئی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے زمانے کے علم حیات کا حوالہ دے دیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اسے الگ کریں، وہ تو انسانی معاملات ہیں۔ قرآن کو جب آپ پیش کریں گے تو آپ کو اسی طرح اسے پیش کرنا چاہیے جیسے کہ اس کے پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی تصادم پیش آئے گا تو تب زیر بحث آ جائے گا کہ کیا چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور کیا چیز ہے جو علم جدید کی تحقیقات سے معلوم ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک قرآن میں سرے سے بیان ہی نہیں۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، میں ون بائی ون آپ کے سامنے وہ آیات رکھوں گا جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کی، ابھی جو آپ کی گفتگو ہوئی اس میں آپ نے فرمایا کلن فی فلکی یسبحون، تو اس آیت پہ ذرا میں پہلے بات کر لوں آپ کے ساتھ۔ جی، جو کلن فی فلکی یسبحون ہے یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، لیکن اس ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر، تو اس میں شمس اور قمر دو اجرام فلکی کا ذکر آیا ہے۔ تو جو لوگ زمین کو ساکن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کلن کا مطلب شمس اور قمر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے سیاق و سباق کے ساتھ ہم معنی متعین کریں گے، تو چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شمس اور قمر کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کلن فی فلکی یسبحون، تو ان علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں شمس اور قمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اس میں زمین تو نہیں ہے موجود۔ پہلے اس پہ ذرا آپ مجھے وضاحت کر دیجئے گا۔
دیکھیے، میں نے تو یہ نہیں عرض کیا کہ قرآن مجید زمین کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، میں نے تو یہ بتایا ہے کہ اجرام فلکی کے بارے میں، جس کی ایک نمایاں مثال یہ سورج اور چاند ہے، قرآن نے یہی اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید اگر زمین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو پہلے تو اس کو پیش کرنا چاہیے نا، یعنی یہ بتانا چاہیے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ زمین ساکن ہے، کہاں یہ کہا ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، وہ کون سی آیت ہے جس پہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ یعنی قرآن اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور پیش کر رہا ہے تو وہ تو اپنے مدار میں گردش کرنے کا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، یہ اجرام فلکی ہیں اور زمین بھی ایک اسی نوعیت کے اجرام فلکی میں سے ہے، تو ہم اس پر یہی قیاس کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں بھی یہی بات کہے گا۔ تو یہ بات ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے اگر اجرام فلکی کے بارے میں کوئی تصور ملتا ہے تو وہ سکون کا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے کا تصور ہے۔ تو اس تصور کو سامنے رکھ کر ہی باقی چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے گی، الا یہ کہ قرآن کسی سیارے کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دے کہ وہ ساکن ہے یا وہ نہیں گھومتا یا وہ اپنے مدار میں گردش نہیں کر رہا۔ تو یہ جو آیت ہے، ظاہر ہے ہر آیت ایک سیاق میں آتی ہے، لیکن وہ اپنے اطلاقات کے ساتھ ہی آتی ہے، وہ جس چیز کو بیان کرتی ہے اس کی نوعیت کی چیزوں پر اس کا اطلاق ہم اسی طرح کریں گے جس طرح دین کے احکام کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہی اصول ہوگا، اس اصول کو سامنے رکھ کر چیزوں کو سمجھیں گے۔ تاہم وہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کوئی علم حیات کی کتاب نہیں ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ کس طرح اپنے نظم کے تحت کام کر رہے ہیں، ایک علیم و قدیر ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ان کی باغ ہے اور اس نے گردش کے جس راستے پر ان کو ڈال دیا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں۔ تو یہ بیان کیا نا قرآن نے، جب یہ بات بیان کی تو اب میں تمام اجرام فلکی کے بارے میں، یہاں تو سورج اور چاند کا ذکر ہے، یہی قیاس کروں گا۔ تو یہ میرا جو قیاس ہے اس کی نفی کرنے کے لیے آپ کو کوئی استدلال چاہیے، وہ بتائیے نا وہ کہاں ہے۔
میں اب جاوید صاحب آپ کے سامنے وہ آیات ون بائی ون رکھتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ اس میں مکس اپ نہ ہو جائے۔ پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اب وہ کہتے ہیں ان تزولا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ سماوات کا لفظ بھی ہے اور ارض کا لفظ بھی ہے، آسمانوں کا لفظ بھی ہے اور زمین کا لفظ بھی ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھ دیا ہے، جو اس کے لیے طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس کے مطابق کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں لڑک کے جا پڑے، سورج چاند میں جا پڑے، چاند سورج میں جا پڑے، زمین کے اوپر ہم کھڑے ہوں اور یک بیک ہوا میں اڑ جائیں۔ تو یہ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو قاعدہ، جو مدار، جو زاویہ کسی چیز کے لیے قائم کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح تھامے ہوئے ہیں اور کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کا گردش کے اصول سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو فاصلے قائم کر دیے ہیں، اس کے اندر اگر معمولی فرق واقع ہو جائے تو ہم یہاں موجود نہیں رہیں گے۔ اسی طرح جو مختلف سیاروں کے مدار مقرر کر دیے ہیں، وہ ان سے نکل جائیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور نظم کا بیان ہے، یعنی اس پورے عالم کے اندر ایک ریاضی اور ایک اوکلیدس ہے جس کے تحت یہ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باندھ رکھا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسی مضمون کو دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے جا رہا ہے، سورج چاند کے پیچھے جا رہا ہے، مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو لانگ جائے، آگے بڑھ جائے، بلکہ جس کے لیے جو طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ اسی طریقے کی پابندی کر رہا ہے۔ تو یہ بات اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے، کائنات کے نظم کو بیان کرتی ہے۔ اس کا زمین کی گردش کے مسئلے سے کیا تعلق؟
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دوسری جو آیت پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اب آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بچھونا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سکون میں نہ ہو۔ اگر بچھونا ہلتا رہے گا تو وہ بچھونا کی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس کی بھی صرف داد ہی دی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ پوری طرح غیر معمولی رفتار کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گردش بھی نہیں کر رہے ہوتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کم و بیش 10-12 ہزار میٹر کی بلندی کے اوپر 900 ہزار میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اطمینان سے بچھونا بچھا کے لیٹے ہوتے ہیں، سامنے کھانا رکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پی رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہ آئے تو ہم اطمینان کے ساتھ اپنا سفر کرتے ہیں۔ یہی صورتحال ٹرین میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ کس نوعیت کے استدلالات ہیں؟ ایسے لوگ در حقیقت ادب سے، زبان سے، اس کے اسالیب سے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو یہ تو میں بھی کہوں گا، میں جانتا ہوں آج کے زمین گھوم رہی ہے، لیکن کیا میں یہ بیان نہیں کروں گا کہ اس پروردگار نے زمین کو ہمارے لیے کیا چیز بنا دیا ہے؟ یعنی یہ تو ہمارا گھر بن گئی ہے، ہم اس پر تعمیرات کرتے ہیں، عمارتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ عمارتیں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ تعمیرات کی جا رہی ہیں، یہ کس اعتماد پر کی جا رہی ہیں؟ یعنی یہ خیال کر کے کی جا رہی ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے، اس اعتماد کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ اگرچہ زمین گردش میں ہے لیکن اس کا توازن اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم کر رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر 1-1 کلومیٹر بلندی کی عمارتیں اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو یہ بچھونا ہی نہیں بچھایا جا سکتا، یہ کیسی باتیں؟
آخری آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں میں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سورہ کہف کا ایک واقعہ جب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا واقعہ سناتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا تو وہ دائیں جانب مڑ کر نکل جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب ہو جاتا تھا تاکہ اصحاب کہف پر دھوپ نہ پڑے۔ تو آرگیومنٹ یہاں سے یہ بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ یہاں سے بھی دیکھیں، اگر سورج جو ہے وہ نکلتا ہے خود ہی دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے، اگر تو زمین گھوم رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ میں زمین کو دائیں اور بائیں گھما دیتا ہوں تاکہ وہ سورج کی تپش سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا نہیں کہا، سورج کے بارے میں کہا ہے۔
اس پر بھی ظاہر داد ہی دی جا سکتی ہے، یعنی یہ تو ہماری عام زبان ہے، ایسے ہی بولتے ہیں ہم۔ یعنی جب سے سائنس کی معلومات ہوئی ہیں، کیا ہم نے یہ کہنا بند کر دیا ہے کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوگا؟ اس وقت بھی اگر آپ کھول کر دیکھیں اور یہ جاننا چاہیں کہ کل سن رائز کس وقت ہوگا، تو اس میں سن رائز ہی لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے؟ سن سیٹ ہی لکھا ہوتا ہے یا کچھ اور لکھا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ ہم عام بول چال سن رائز
اور سن سیٹ ہی لکھتے ہیں، جی جی
عام بول چال میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہی کہتے ہیں کہ جی اب تو سورج دائیں طرف آ گیا ہے، سورج اب بائیں طرف آ گیا ہے، آئیے باہر لان میں کرسیاں رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ سورج پیچھے چلا گیا ہے۔ تو بھائی یہ تو اصل میں ایک ظاہرہ ہے جس کے تحت ہماری زبان کے اسالیب وجود میں آئے ہیں، تو اسی میں بات کی جائے گی۔ یعنی اب سائنس کی تحقیقات کے بعد ہم نے اپنی ساری زبان تبدیل کر لی ہے، یعنی آج کل ہم نہ سورج کے لیے طلوع کا وقت بولتے ہیں، نہ غروب کا لفظ بولتے ہیں، نہ ہم سورج دائیں چلا گیا نہ بائیں چلا گیا بولتے ہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو کچھ زبان کا، ادب کا، بات کہنے کا، اسالیب کلام کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ تو اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، یعنی 1400 سال پہلے قرآن مجید یہ زبان تبدیل کر دیتا، دنیا میں جو بات کہنے کے انداز ہیں ان کو ختم کر دیتا۔ یہ نہ اس وقت ختم کرنے موضوع تھے، نہ آج سائنس کی تحقیقات کے بعد ہم نے ختم کیے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے ظاہرے کے لحاظ سے یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، سورج دائیں جاتا ہے، سورج بائیں جاتا ہے، یہ ادب کی زبان ہے، یہی بولی جاتی ہے، یہی بولی جاتی رہے گی۔ دنیا نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ اب ہمیں یہ سارے اسالیب تبدیل کر دینے چاہیے۔ یہ دنیا میں جو بات کہی جاتی ہے، یا زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کے اسالیب ہمارے ظاہری مشاہدے کے لحاظ سے بنتے ہیں، وہ سائنس کے لحاظ سے نہیں بنتے۔ سائنس کی کتاب میں جب بات بیان کی جائے گی تو اس وقت اس کے لیے جو چاہے آپ طریقہ اختیار کر لیں، لیکن ادب کی زبان میں، عام بول چال کی زبان میں، وہی اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے پہلے سے وجود پذیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہی قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اگر یہ مقامات ہیں اور یہ آیات ہیں جن سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ادب کے ساتھ ایسے لوگوں سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن جیسے ادب پارے کو پڑھنے کی بجائے پہلے کوئی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں، جس سے انہیں معلوم ہو جائے کہ اردو میں، عربی میں، انگریزی میں بات کیسے کی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ کا یہ تو بہت اچھا، آپ نے بڑا تفصیلی اس میں بتا دیا، اور چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہو رہی تھی تو اسی لیے آپ کا موقف جاننا میں چاہ رہا تھا۔ اب اسی سے کنیکٹڈ، میں نے کہا نا کہ بہت سارے سوالات آج ہم رکھیں گے جو کہ کنیکٹڈ ہیں، اسی سے کنیکٹڈ اب ایک دوسرا سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سائنس کے اندر جو تھیوریز آتی ہیں وہ تھیوریز تو کبھی چیلنج ہو جاتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی ریورس ہو جاتی ہیں، کبھی تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جو سائنس کے جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں، ان اسٹیبلش فیکٹس کے بارے میں اگر قرآن نے کوئی ذکر کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سائنس کے اسٹیبلش فیکٹس ہمیشہ ہمیں سنکرونائز ہی نظر آئے ہیں، ہمیشہ ہمیں ایک ہی پیج پر نظر آئے ہیں، اور سائنٹیفکلی یہ بات بالکل پروفڈ ہے کہ زمین نہیں بلکہ تمام کے تمام اجرام فلکی بشمول زمین حرکت میں ہے، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کو کہیں نگیٹ نہیں کیا، آپ نے بڑا اس کو واضح بھی کر دیا۔ لیکن اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ فیکٹس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں کہتا ہے کہ جو سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ سمتیں، یہ ڈائریکشنز بھی اسٹیبلشڈ ہیں، مگر قرآن مجید یہاں پر ہمیں رب المشرقین و رب المغربین کہہ رہا ہے، یعنی دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب، اور بالکل اسی طرح قرآن مجید کہہ رہا ہے مشارق الارض و مغاربہا، یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب، لیکن سائنس کا جو اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ یہ کہ ڈائریکشن میں مشرق ایک ہے، مغرب ایک ہے۔ قرآن مجید تو بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کی بات کر رہا ہے، اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
یہ عربی زبان کے بعض اسالیب سے ناواقفیت کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جو مثنیٰ ہے، تثنیہ جس کو کہتے ہیں، مشرقین مغربین، یہ کسی چیز کے اطراف کو بیان کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ مشرق کی سمت منہ کر کے کھڑے ہوں تو جس جگہ سے ایک سمت ختم ہوگی وہاں پر ایک طرف وجود میں آ جائے گی، اور جہاں جا کے دوسری سمت شروع ہوگی وہاں سے دوسری طرف وجود میں آ جائے گی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مشرق ایک نقطہ ہے، بلکہ ایک پورا کا پورا دائرہ بنتا ہے جس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے جب مثنیٰ استعمال کرتا ہے، اور جب کسی چیز کی وسعت کو بیان کرنا ہو، بہت پھیلی ہوئی چیز، تو اس کے لیے بھی جمع استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اطراف کے لیے، طرفین کے لیے، یہ اسالیب عربی زبان میں عام ہیں اور یہ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ سادہ طریقے پر یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ایک سمت وہ ہے جہاں سے مشرق کی ابتدا ہوتی ہے، دوسری سمت وہ ہے جہاں سے مشرق کی انتہا ہوتی ہے، تو اس سے مشرقین وجود میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس پورے کے پورے افق پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف تک اصل میں وہ بہت بڑا افق بنتا ہے، تو اس کے لیے ہم جمع کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ عام اسلوب ہے، اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی عام مشاہدہ ہے اور عربوں کے بات کرنے کا طریقہ ہے، اس کا اچھا علم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔
جاوید صاحب، سوشل میڈیا پہ جو مباحث سے چل رہے ہیں ان میں ایک اور چیز ہے، مگر اس پر آنے سے پہلے میں ابتدائی طور پر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ ذرا یہ بتا دیجئے گا، میں آپ کے سامنے تین اصطلاحیں رکھ رہا ہوں، ان کو ذرا واضح کر دیجئے گا، پھر اگلا سوال پوچھوں گا۔ ایک اصطلاح ہے کافر کی، ایک اصطلاح ہے مشرق کی، اور ایک اصطلاح ہے منافق کی۔ ان تینوں کو ذرا مختصراً واضح کیجئے گا، اس کے بعد میں اگلا سوال پوچھتا ہوں۔
جی، کافر کی اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، مشرق بھی اور منافق بھی۔ تو قرآن مجید جس پہلو سے ان کو استعمال کرتا ہے وہی ان کا صحیح مفہوم ہوگا۔ یعنی کسی شخص کے سامنے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے کوئی حق پیش کیا گیا اور اس نے اس کا انکار کر دیا، تو عربی زبان میں کفر یکفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل ہے، تو صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وہ آدمی جس کے سامنے کسی حقیقت کو بیان کیا گیا، اس کو اسے ماننے کی دعوت دی گئی اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو جب وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح سے مشرق ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دین یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی خداوند نہیں ہے، بلکہ ایک خداوند کے تحت کچھ دوسرے خداوند بھی ہیں جن کو اس نے اپنی خدائی میں شریک کر رکھا ہوا ہے، تو اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں مشرک کہتا ہے۔ یعنی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کو اپنے دین کی حیثیت دے دی ہے اور وہ اس کو اب دین ہی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ منافق کا لفظ ان لوگوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ جنہوں نے بظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، یعنی انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہم اب آپ کی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ بات کہی، اصلاً وہ کافر ہی تھے، یعنی انہوں نے نہیں مانا تھا لیکن ظاہر یہ کیا کہ وہ ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو قرآن مجید نے منافق کہا ہے۔ اگر آپ سورہ منافقون کی ابتدا پڑھیں تو اس میں اس کی بڑی اچھی تصویر سامنے آ گئی ہے کہ یہ منافقین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ ان کے مقابل میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو اپنے ایمان کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے ان کو قرآن مجید نے منافق سے تعبیر کیا.
ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ تینوں اصطلاحیں بتا دیں, تو جس نے جھٹلایا جانتے بوجھتے, جس نے جھٹلایا وہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا, جس نے جانتے بوجھتے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا, اور جس نے بظاہر ایمان لانے کی بات کی اور جھوٹی قسم کھائی وہ بھی دراصل کفر ہی کر رہا تھا. ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ تینوں عذاب کے مستحق ہوں گے. ایم آئی رائٹ, یہ بات میں صحیح سمجھاؤں جاوید صاحب؟
جی, یہ آخری بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بڑے جرائم ہیں اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرتکبین کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن جو آپ نے اس کی تعبیر کی ہے اس میں اضافہ کر لیجئے تھوڑا سا, یعنی کافر تب کہیں گے جب کسی کے سامنے پیغمبروں کی دعوت پیش کی گئی, اس کو وہ بات پہنچائی گئی, پیغمبر کی بات سننے کے بعد اس کو جاننے کے بعد اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, اب ابتدائی طور پر اس کے لیے لفظ کفر استعمال کیا جائے گا. اور مشرک صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک شرک کرتا ہو, وہ خود اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یہ اسی اصول پر بنائی ہے کہ اس میں اس کے کچھ شرکا ہیں, یعنی اس نے خود یہ سارا نظم قائم کیا ہے کہ جس میں اس کے نیچے بہت سے دوسرے دیوی دیوتاؤں کو یا کسی فرشتے کو یا اس کی مذمومہ کسی شخصیت کو اقتدار حاصل ہے اور وہ دیا گیا ہے, اور وہ یہ مانتا ہو کہ یہ دنیا اصل میں شرکی کے اصول پر قائم ہوئی ہے, یعنی یہ تنہا ایک ہستی کا کارنامہ نہیں ہے. اس کو اگر آپ علمی زبان میں بیان کریں تو یا وہ اللہ تعالیٰ کی خلق میں دوسروں کو شریک مانتا ہے یا وہ نظم میں دوسروں کو شریک مانتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں, تو اس کو مشرک کہا جاتا ہے.
اب جو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چلی جاوید صاحب وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے مر جانے کے بعد کیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں. لوگوں کا اوپینین یہ تھا اور میجورٹی لوگوں کا اوپینین یہ تھا کہ جو بھی غیر مسلم ہیں, چونکہ وہ غیر مسلم ہیں لہٰذا وہ یا تو کافر ہیں یا وہ مشرک ہیں, اور اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. اور جس آیت کا حوالہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے جبکہ وہ جان چاہو کہ یہ جہنم کا مستحق ہو گیا. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اس میں آپ کا کیا اوپینین ہے, جو بھی غیر مسلم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کیا وہ سارے کے سارے غیر مسلم مشرک یا کافر ہی ہوتے ہیں؟
ابھی میں نے ان اصطلاحات کی جو تفصیل بیان کی ہے اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیا ان پر ان الفاظ کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں. میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ گواہی دیں گے کہ نہیں کر سکتے. یعنی کیا ہم نے ان سب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے, دعوت پیش کر دی ہے, ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوا ہے, انہوں نے اس دعوت کو سننے کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگوں کو دعوت پہنچائی اس طرح سننے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے, تو ایسے لوگوں کی ذرا فہرست فراہم کیجیے. قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارے میں روکا گیا ہے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا پیغام پہنچایا, اللہ کی کتاب انہیں پڑھ کر سنائی گئی, اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ان کے اشکالات دور کرنے کے لیے کھڑا رہا اور وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, یا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے. کفر کا اطلاق تبھی کریں گے نا, یعنی جو لوگ اس وقت ہیں انہوں نے کس بات کا انکار کیا ہے, کون سی بات ان کے سامنے پیش کی گئی, ہم نہیں جانتے, ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کوئی بات ان تک واقعتاً پہنچ گئی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے تو اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں, ہم تو جو کچھ دیکھیں گے اس کی بنیاد پر رائے قائم کریں گے. اسی طرح سے دنیا میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مشرک کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے شرک کی غلطی ہم نے ان پر واضح کی ہے؟ انہیں بتایا ہے جا کر کہ یہ عقیدہ، یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے؟ ان تک اللہ کی بات پہنچائی ہے جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے؟ آپ غور کریں گے کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور منافق کے لیے تو اللہ ہی کی طرف سے اطلاع آنی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کسی کے باطن میں جھانکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے نفاق اختیار کر لیا ہے، آج ہم کسی کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس وقت دنیا میں جتنے لوگ بھی بظاہر اسلام قبول نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ سب نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں۔ تو غیر مسلموں کے بارے میں ہم دعا کریں گے یہ کہ اللہ انہیں ہدایت دے، ان کی نیکیوں اور ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کا کوئی عذر ہے تو اس کو قبول کر لے۔ دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، یعنی وہ دعائیں جو ہم پورے اطمینان کے ساتھ کسی صالح انسان کے لیے کرتے ہیں وہ اور دعائیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ نہ کبھی نماز کی خبر رکھتے تھے، نہ روزے سے کوئی دلچسپی تھی، ان کے لیے بھی دعا کرتے وقت ہم ذرا احتیاط کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمیں جو جنازے کے لیے دعا ہمارے فقہا نے مقرر کر کے دی ہے، اس دعا میں ہم میت کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی احتیاط، کہ ہم دوسروں کے احوال سے واقف نہیں ہیں۔ تو ایک وہ دعا ہے کہ جو ہم اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور میں کر دیتے ہیں، اور ایک وہ دعا ہے کہ جو ہمارا علم ہے وہ اللہ کی اطلاع پر مبنی ہوتا ہے، تو اس میں یا رک جاتے ہیں یا پھر دعا کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ بات جس طرح علی الاطلاق کہی جاتی ہے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور انہوں نے مجادلہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور بڑی محبت سے کہتے ہیں، کہ وہ میرے ساتھ جھگڑنے لگ گئے کہ آپ پوری قوم کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ سفارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں 10 راست باز بھی نہیں ہیں، ابراہیم اس کے بعد بھی دعا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ روک نہیں دیتا کسی سے۔ تو ایک بندہ مومن بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ خیرخائی کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہتا ہے۔ یہ کوئی فقہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک معیار ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے، آپ اس پر لوگوں کو ذبح کرتے چلے جائیں۔ آدمی کو دیکھیں گے، حالات کو دیکھیں گے، اپنے علم کے مطابق اللہ سے درخواست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی درخواست کو چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا اپنے قانون کے مطابق رد کر دے گا۔ تو ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا علم ہے اس کے لحاظ سے کوئی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ تو میرے نزدیک قرآن مجید میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو آیتیں اس معاملے میں پیش کی جاتی ہیں ان کا تعلق ان عام غیر مسلموں سے ہرگز نہیں۔ یہ آیات ان لوگوں سے متعلق ہیں جن پر حجت تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ صحیح بات کو سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کر رہے۔ پھر ایک خاص مرحلے پر پیغمبروں کو روک دیا گیا کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کہیں۔ ہم تو قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کا قیامت میں مکالمہ نقل ہوا ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے ایسے اسلوب میں بات کی ہے کہ جس میں صاف الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن سچی بات ہے کہ آپ اس جملے کو پڑھیے تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے گویا اپنی قوم کی خیرخائی کی بات کی ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپیل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ چیزوں کو ان کے سیاق سباق سے ہٹا کے اس طرح کے فقہی فتوے دینا، یہ میرے نزدیک کسی طرح صحیح نہیں۔
جاوید صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی یہ جو اگزامپل دی ہے نا سیدنا مسیح علیہ السلام کی، کہ وہ جو قیامت میں مکالمہ، یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے انہیں کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اللہ کے سوا معبود بنا لو، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اگزامپل آپ نے دی، مگر یہ بتائیے گا کہ جو آپ جب یہ فرماتے ہیں جاوید صاحب کہ کیا آج جو غیر مسلم ہیں ان تک ہم نے دعوت پہنچائی، ان تک ہم نے اللہ کا کلام پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی، تو اس کے جواب میں آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے कि आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप एक बटन दबाते हैं कंप्यूटर का तो आपके सामने दुनिया जहां की सारी किताबें और हर चीज़ सामने आ जाती है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी गैर मुस्लिम तक इस्लाम की दावत ना पहुंची हो? ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है जावेद साहब।
ये तो मैंने नहीं कहा कि पहुंची है या नहीं पहुंची, वो तो अल्लाह ही जानता है। सवाल ये है कि मुझे तो कोई हुक्म उस वक्त लगाना है जब मैं पहुंचाऊंगा, यानी पहुंची है या नहीं पहुंची इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला करेंगे। मैंने जो जवाब आपको दिया है उस पर यह बात वाज़े कर दी थी कि किसी तक पहुँच गई है, अल्लाह जानता है, वो क़यामत में उसको कटहरे में खड़ा करेगा, उस पहुंचने की बुनियाद पर उसके बारे में कोई फ़ैसला करेगा तो ज़रूर करेगा। लेकिन मेरा काम क्या है यहाँ, तो मुझे कुछ करना है ना, तो मैं तो उस वक्त उसको कहूँगा कि तुमने कुफर का इर्तकाब किया जब मैं दावत पहुँचाऊँगा और वो इनकार कर देगा। उससे पहले मैं ये लफ्ज़ तो लुगत के इब्तदाई मफहूम में भी नहीं बोल सकता, यानी इनकार कर दूँगा या इनकार कर दिया है, ये अल्फाज बोले कैसे जा सकते हैं जब तक कि मैं बात उसके सामने रखूँ ना और वो इसका इनकार ना करे। तो मुझे जो फ़ैसले करने हैं या जो राय कायम करनी है वो अपने लिहाज से करनी है। दुनिया में क्या बात किस शख्स तक पहुँच गई है, वो कितना बेदार है, कैसे पहुँची है, क्या ये आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ये जो पाकिस्तान में 22-23 करोड़ लोग हैं इन सब ने इंजील का मुताला कर लिया है, इन सब ने हिंदू मत को भी देख लिया है, इन तक जो जो दुनिया के अंदर इलम पहुंचा है ये सब के सब उससे मुस्तफीद हो गए हैं, तो ये कैसी बातें हैं कि जो घर में बैठ के कर ली जाती हैं? मेरे भाई क्या हो गया है ये अल्लाह जानता है और वो क़यामत में उसी के मुताबिक फ़ैसले करेगा, इसलिए कि उसका इलम हर चीज़ का अहाता किए हुए है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो हक़ को तलाश करे, लेकिन ये ज़िम्मेदारी किसी इंसान ने कितनी पूरी की और उसको कितना इल्म मिला और कितने ज़राए मयस्सर थे इसके जानने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में ये बात बतौर उसूल बतौर प्रिंसिपल बयान कर दी है कि सारा इम्तहान और सारी आजमाइश ले यब्लुवकुम फी मा आताकुम है, यानी जो अल्लाह देता है उसी में आजमाता है। तो जिसको जितना इल्म मिला है, जिसके पास जितनी हिदायत आई है, उसके लिहाज से अल्लाह फ़ैसले करेंगे। मेरे पास ये जानने का क्या ज़रिया है, यानी मैं कैसे कहूँ? मैं तो उसी वक्त ये लफ्ज़ बोलूँगा जब मैं दावत लेके जाऊँगा, मैं पैगाम पहुँचाऊँगा, दूसरा आदमी मेरी बात को सुनने के बाद ये कहेगा कि मैं इनकार करता हूँ। अब मेरे लिए अरबी ज़ुबान की रूह से कुफर का फेल बोलना जायज़ होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कैसे फ़ैसला कर लूँ? यानी इतनी गैर मोहतात बात मैं कर सकता हूँ? ये तो कोई मामूली अदालत नहीं करती, कोई मामूली अफसर नहीं करता, हम अपनी आम ज़िंदगी में नहीं करते। अब आप देखिए कि आपको अपने किसी मातहत का मुहासबा करना है तो पहले आप उससे सवाल करेंगे कि भाई तुम्हें ये कायदा ये ज़ाब्ता मालूम था, तुम जानते थे इस बात को, उसके बाद ही उसको मुजरिम ठहराएंगे या उससे पहले ही उसके ऊपर कोई चीज़ नाफिज कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने जो इल्म हमें दिया है वो इल्म पहुंच रहा है, वो पहले भी पहुंच रहा था, किसको पहुंचा किसको नहीं पहुंचा ये अल्लाह जानता है। हम उस वक्त ये लफ्ज़ बोलेंगे जब हम पहुंचाएंगे और दूसरा मानने से इनकार करेगा।
जावेद साहब ये बताइएगा कि अभी आपने मुशरिक की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें आपने फरमाया कि मुशरिक हम उसको नहीं कहेंगे जो हमारी नज़र में शिर्क कर रहा हो, बल्कि वो ख़ुद इस बात को एडमिट करता हो, एतराफ़ करता हो कि अल्लाह ने ये कायनात बनाई है और अल्लाह के ये साथ साझी हैं, ये सारे इसके साझी हैं। जब वो ख़ुद इसका एतराफ़ करेगा तब उस पर मुशरिक की का लफ्ज़ बोला जाएगा। तो अगर हम देखें कुरान मजीद को देखें तो अल्लाह ताला जो है वो अहले किताब को मुशरिक करार नहीं दे रहा, गो के वो भी शिर्क कर रहे थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा उन्होंने तस्लीम किया हुआ था, लेकिन वो चूंकि उसकी तावील करते थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आप भी अपनी नशिस्तों में बताते रहे हैं कि वो असलन तौहीद के मानने वाले थे। तो बिल्कुल वही फार्मूला قریش مکہ پر کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ قریش مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، ہوائیں کون چلاتا ہے، وہ کہیں گے اللہ، تو وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور وہ بھی جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ بھی تو تاویل ہی کرتے تھے، مگر ان کو اللہ نے مشرک قرار دیا، ان کو اصلاً توحید کا ماننے والا قرار نہیں دیا، جبکہ اہل کتاب کو توحید کا ماننے والا قرار دیا گیا، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا۔
اہل کتاب اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے، ان سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ شرک کہتے ہیں وہ ہرگز شرک نہیں ہے، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، یعنی مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کو بھی دنیا کے مشرکین مانتے رہے ہیں، اس کے اس عمل میں دوسرے بھی شریک ہیں، یعنی کبھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ خلق میں شریک ہیں، کبھی یہ مانا جاتا ہے وہ نظم کو چلانے میں شریک ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے نا کہ الا لہ الخلق والامر، سنو اس کائنات میں خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور امر بھی اللہ کے لیے ہے، تو امر میں شریک مشرکین مکہ مانتے تھے، اور یہ مانتے تھے اس کے ساتھ کہ ہم ان کو شرکا کہتے ہیں، چنانچہ جگہ جگہ ان کا یہ اعتراف بیان ہوا ہے کہ یہ ہمارے شرکا ہیں، اور شرکا کا لفظ وہ ان کے لیے بولتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ شرک کو اپنے دین کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں دور حاضر میں تو ہندوؤں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسی طریقے سے مانتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہے، اس کائنات کا آسمانوں کا خدا ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ تین اور ہستیاں بھی ہیں جو شریک ہیں اس کے اس نظم میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ خالق ہے وہ اور ہے، اور اس کائنات کے اندر جو دنیا میں خیر و صلاح پیدا کر رہا ہے وہ اور ہے، اور جو اس دنیا کے اندر تخریب کا دیوتا ہے وہ اور ہے۔ تو یہ شیوا کو اور وشنو کو اور برہما کو وہ اسی طرح سے پیش کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو پیشکش ہے یہ گویا زبان سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم شرک ہی کو دین بنا رہے ہیں۔ تو مشرکین عرب کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ خود کہتے تھے یہ بات، اس پر اعتراف کرتے تھے۔ اہل کتاب نے نہ یہ بات اس وقت مانی نہ وہ آج اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کرتے ہیں، ان کو متنبع بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ شرک ہے، اور شرک بالکل صحیح ہے، یہی صحیح دین ہے، ہمارے آبا نے ہم کو یہی دین بتایا ہے۔ تو یہ فرق ہے جو قرآن مجید نے ملحوظ رکھا ہے، اسی سے ہم اس اصول کا استخراج کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ کوئی علمی اختلاف ہوگا تو آپ اس کے اقرار پر بنیاد رکھیں گے، ورنہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بحث ہے، آپ ایک چیز کو ایک طرح سمجھتے ہیں وہ دوسری طرح سمجھتا ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، البتہ صحیح بات واضح کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ تو یہ فرق بڑا اچھا، بڑا نازک فرق ہے، اور یہ قرآن نے ملحوظ رکھا ہے، اور اسی کا اطلاق کر کے میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑی غلطی بھی اگر ہو رہی ہے، لیکن ایک آدمی یا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کا منشا یہی سمجھا ہے، ہم نے تو قرآن مجید کی فلاں آیت سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں ارشاد سے یہی بات سمجھی ہے، تو اس کے ساتھ یہ بحث ضرور ہوگی کہ تمہاری بات غلط ہے، اور ہم اس کی غلطی واضح بھی کریں گے، لیکن اس پر حکم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو فیصلہ کن چیز مان کر اس کی تاویل کر رہا ہے۔ تو تاویل کرنے والے آدمی سے بحث کی جا سکتی ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔
جاوید صاحب، آپ نے یہ جو فرمایا کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور ہم ان کی غلطی کو بھی واضح کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے اس کو اللہ تعالیٰ کا یا دین کا منشا سمجھ کر اس کی تاویل کر رہے ہیں، شرک تو کر رہے ہیں مگر اس کی وہ تاویل کر رہے ہیں، وہ خود اعتراف نہیں کر رہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا کہ جو قریش مکہ تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ قریش مکہ نے تو اس کا اعتراف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم جو ہے شرکا مانتے ہو، اس کی کوئی سند لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اس کا بتاؤ، کیا اللہ نے کوئی سند نازل کی ہے جس کو تم شرکا مانتے ہو؟ یہ سارے اسٹیٹمنٹس، یہ سارے بیانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، उनकी तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम इनको इन हस्तियों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह का शरीक मानते हैं। कोई अगर आयत आप मुझे अगर हवाला दे सकें तो प्लीज़ उसको बताइएगा।
नहीं जी, देखिए वो तो पूरे कुरान मजीद में इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाज़े ही ले शुरकाए ना, यानी वो शरीक का लफ्ज़ बोलते हैं उनके लिए। हद ये है कि जो तलबिया उनका था उसके अल्फाज भी यही थे, अगर आप देखें रवायतों में वो पूरा नकल हुआ है, आखिर में वो ये कहते थे कि तेरा कोई शरीक नहीं सवाए उसके जिसको तूने ख़ुद अपना शरीक ठहराया है। तो यही बात तो थी जिसके ऊपर सारी बहस थी उनके साथ, यानी अल्लाह ताला बार बार इसका हवाला देते हैं, यही कहते थे वो। आप सूरह अनाम में देखिए, उसमें उन्होंने वाज़े तरीके के ऊपर अपने एतराफात बयान किए हैं कि ये जो जानवर है ये अल्लाह के लिए है, ये हमारे शुरका के लिए है, और कुरान मजीद कहता है बेज़ामहिम, यानी वो ये ख्याल करते हैं कि ये गोया शुरका हैं। तो इस तरह कुरान उनकी स्टेटमेंट नकल कर रहा है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा।
ठीक है जावेद साहब, अगला जो क्वेश्चन है वो ख़ुदकुशी से मुतालिक है। आम तौर पर ये कहा जाता है मुख्तलिफ हमारे दीनी स्कॉलर्स की जानिब से कि ख़ुदकुशी हराम है और उसकी सज़ा जहन्नुम है। तो सवाल ये पूछा गया है कि ख़ुदकुशी का हराम होना और उसकी सज़ा जहन्नुम होना, ये क्या कुरान मजीद में कहीं लिखा है या ये हदीस से ये बात इन्फर की गई है या ये दीनी उल्मा का अपना ओपिनियन है?
कुरान मजीद ने तीन बड़े जरायम बयान किए हैं, एक शिर्क, दूसरे कत्ल। तो कत्ल नफ्स जुर्म है, आप अपने नफ्स को कत्ल करें या आप किसी दूसरे को कत्ल करें, ये एक ही जुर्म है। और इन तीनों जरायम को अकबरुल कबायर करार दिया है, यानी सबसे बड़े जुर्म। और इन तीनों के बारे में सूरह फुरकान में ये कहा है कि जो आदमी इनका इर्तकाब करेगा और तौबा के बग़ैर दुनिया से रुख्सत हो जाएगा, यखलुद फीहे मोहाना, वो ज़िल्लत के साथ जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये कत्ल, ख़ुदकुशी तो एक अलग लफ्ज़ है ना, कत्ल नफ्स है। और कुरान मजीद ने कहा है मन कतल नफ्सन बग़ैर नफ्सन फसादिन फिलर्स फ़कानम कतल नास जमिया, असल में हम देख नहीं रहे कि उसने किया क्या है, उसने एक जान को जो खुदा की मलकियत थी उसको मार डाला है। वो जान अपनी हो या किसी दूसरे की, यकसा जुर्म है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं।
जावेद साहब, ये आपने फरमाया कि यकसर जुर्म है, ये सूरह निसा की गालिबन ये आयत है, वला तक्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ताला ने बताया। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमन यफअल ज़ालिका उद्वानुम व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीही नारा, कि अपने आप को अपने नफ्स को कत्ल ना करो। और फिर आगे बताया कि जो कोई ऐसा करेगा जुल्म और उद्वान के तरह से तो उसकी सज़ा जहन्नुम है। इसका मतलब जुल्म और उद्वान के बग़ैर अगर कोई कत्ल कर दे तो फिर नहीं है, यानी यहाँ जुल्म और उद्वान की कंडीशन अल्लाह ने लगाई हुई है, इसको वाज़े कीजिएगा।
नहीं देखिए, ये कंडीशन नहीं है, ये तो असल में एक इजहार वाक़या है, यानी इसका मतलब ये है कि जब आप कत्ल का इर्तकाब करते हैं तो ये जुल्म उद्वान ही होता है, इल्ला ये कि आपको अल्लाह ने हक दिया हो इस बात का। मिसाल के तौर पर दो मामलात पे हमें हक दिया गया है और वो कुरान मजीद ने बयान कर दिए हैं, एक ये कि हम किसास में किसी को कत्ल करें और दूसरे ये कि कोई शख्स लोगों की जान माल आबरू के दरपे हो जाए, जिसको फसाद कहते हैं, और उसको कत्ल की सज़ा दी जाए। तो ये बात बयान की गई है, जब मैं अपने आप को मारता हूँ बग़ैर किसी वजह के तो जुल्म, जब मैं किसी दूसरे को मारता हूँ बग़ैर किसी वजह के तो ये जुल्म है। तो ये असल में बयान वाक़या है, इल्ला ये कि मुझे अल्लाह ताला ये कहें कि फ़लाँ मामले में तुम्हें दूसरे की जान लेने का हक है। तो असल में कत्ल नफ्स में जो इस्तिस्ना है वो इल्ला बिल हक का है, यानी अल्लाह के दिए हुए हक के तहत किसी की जान ली जा सकती है, वरना हर जान लेने का अमल जिसमें किसी दूसरे ने कोई इस नौइयत का जुर्म नहीं किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, वो जुल्म उद्वान ही है।
थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज गुफ्तगू की उन तमाम टॉपिक को समेटने की कोशिश की जो पिछले दिनों बहस व मुबाहसे के वो मरकज़ बने हुए थे और सोशल मीडिया पर इन पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी। जावेद साहब ने बड़ी तफसीली उस पर आज बात की है, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। और इसमें मज़ीद आपकी तरफ से अगर कोई फीडबैक है तो हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेजिएगा ih@duniatv.tv। اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.